الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
بزرگان محترم اس وقت آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جن سے انسان یا ایک مسلمان اپنی زندگی میں محبت کرتا ہے. کئی چیزوں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا. سب سے پہلے آبا کا ذکر کیا گیا، یعنی انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، دادا دادی، نانا نانی سے. اسی طرح ابنا کا ذکر کیا گیا کہ انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، پوتوں سے، پوتیوں سے، نواسوں سے، نواسیوں سے. اسی طرح پھر آگے ذکر کیا گیا ازواج کا کہ انسان فطرتی طور پر انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اموال کا ذکر کیا، یعنی وہ مال جو انسان محنت کر کے کماتا ہے. انسان ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، صنعت کرتا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے، محنت اور مشقتیں برداشت کر کے پیسہ جمع کرتا ہے، اس پیسے کے ذریعے سے اپنی حاجتیں پوری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اموال اقترفتموها کہ وہ مال جن کو انسان نے مختلف طریقے سے کمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکانات کا ذکر کیا کہ جب یہ سب کام ہو جاتے ہیں تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا ذاتی مکان بھی ہو. جب 40 سال 45 سال آدمی ماں باپ بھی ہیں, شادی بھی ہو گئی, اولاد بھی ہو گئی, انسان نے زراعت کر کے, محنت کر کے, صنعت کر کے, تجارت کر کے پیسہ بھی جمع کر لیا, تب انسان کو چاہتا ہے کہ میری ایک رہائش گاہ بھی ہو, اور اس کو دیکھ دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے, اس کے دل کو سکون ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مجھے رہائش کی جگہ اپنا مکان عطا کیا ہے یا مکان عطا کیا ہے. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اپنا مکان تو کسی کا ہوتا ہی نہیں اس دنیا میں, ہم سب یہاں مسافر ہیں. آپ اپنے ذاتی مکان میں رہتے ہوں یا کرائے کے مکان میں رہتے ہوں تو وہ سب عارضی رہائش گاہیں ہیں. اصلی مکان تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو کوئی نکال نہ سکے, لیکن کرائے کا مکان ہو یا ذاتی مکان ہو, جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو چارپائی پہ ڈال کر اپنے ہی محبت کرنے والے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور قبر کے سپرد کر دیتے ہیں. پھر انسان جو کہتا تھا میرا مال میرا مال, میری کوٹھی میری کوٹھی, وہ تیری کوٹھی, اس کی کوٹھی, اس کا حصہ اور فلاں کا حصے میں تقسیم ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب نعمتوں کا ذکر کیا اور ان کی محبت کا بھی ذکر کیا. اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر اگر یہ انسان کے اندر ان چیزوں کی محبت ہو, آبا و اجداد کی, اولاد کی, پوتوں نواسوں کی, اپنے قبیلے کی, اور جناب اپنے کمائی ہوئے مال کی, اپنے رہائش گاہوں کی, تو اس میں شرن کوئی گناہ نہیں ہے, یہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں داخل ہے. بلکہ اگر ان چیزوں کی محبت نہ ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی شاید اب نارمل ہے. کیونکہ انسان اگر نارمل انسان ہوگا تو اس کو اپنی ماں سے بھی محبت ہوگی, باپ سے بھی محبت ہوگی, اولاد سے بھی محبت ہوگی, اچھی چیزوں سے بھی محبت ہوگی, یہ قدرتی چیز ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کی تھوڑی تھوڑی محبت نہ صرف یہ کہ طبعی اور فطری طور پر ضروری ہے بلکہ شرعی طور پر بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہوگی, آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اپنے دادا نانا سے محبت نہیں ہوگی, آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوگی تو آپ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر ماں کو اپنے بچوں سے محبت نہ ہوتی تو ماں تکلیفیں اٹھا اٹھا کر ان کو نہ پال سکتی اور اپنے فریضے میں کوتاہی رہ جاتی. باپ کو اگر اپنی اولاد سے محبت نہ ہو اور وہ جناب ان کی دوائی کا, علاج کا, کھانے پینے کا, ان کی سردی اور گرمی کا خیال نہ کرے تو کیسا باپ ہے وہ, کہ جس کو اپنی معصوم اولاد کا بھی احساس نہیں ہے, وہ انسان کہاں ہے, مسلمان کہاں ہے. تو یہ جتنی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی, ان سب چیزوں کی محبت ایک طبعی اور فطری محبت ہے, اور اس طبعی اور فطری محبت میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ان سب چیزوں کی طبعی اور فطری محبت ایک درجے میں ضروری ہے تاکہ ہم حقوق ادا کر سکیں ان سب چیزوں کے. انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے اس کو حقوق کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے, اوپر ماں باپ کے بھی حقوق کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے, نیچے جو اولاد ہے اس کے حقوق کی بھی ادائیگی کرنی پڑتی ہے, اپنے دائیں بائیں جو اس کے بہن بھائی ہیں ان کے بھی حقوق کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے, جو تجارت وہ کر رہا ہے اس میں ملازم یا افسر ان کے حقوق کی بھی ادائیگی کرنی پڑتی ہے, مال کا بھی 2.5% حق ادا کرنا پڑتا ہے, جو پیداوار ہوتی ہے اس کا بھی عشر ادا کرنا پڑتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انسان کی طبیع انسان کی زندگی میں بیلنس اور توازن ہوگا. تو ان سب چیزوں کی تھوڑی تھوڑی محبت میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ شرعی طور سے بھی ضروری ہے. لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان چیزوں کی محبت حد سے بڑھ جائے, جب ان چیزوں کی محبت حد سے بڑھ جائے اور اللہ رسول کی محبت کم ہو جائے, نعوذ باللہ من ذالک, پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی اور اس سورت کے اندر اس آیت کے اندر گنوائی کہ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیوی شوہر، وہ اموال جن کو انسان نے کمایا، وہ مکانات، رہائشی جن کو آپ پسند کرتے ہیں، یہ سب کی محبت ایک حد میں ہو، اعتدال میں ہو تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ یہ سب نعمتیں اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہیں. کس نے عطا فرمائی؟ آدمی جب اپنے اس زندگی کی ابتدا کرتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کے جسم کے اوپر کپڑے تک نہیں ہوتے. ماں باپ اس کو کپڑے پہناتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب 40-50 سال عمر ہو جاتی ہے تو آدمی دیکھتا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں. یہ سب نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہیں. اس لیے اصل محبت اس ذات سے ہونی چاہیے کہ جس نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بلکہ ان چیزوں کی محبت اگر زیادہ ہو جائے تو انسان کے لیے یہی چیزیں ببال بن جاتی ہیں، مصیبت بن جاتی ہیں. ان چیزوں کی محبت اگر اعتدال میں ہو، یہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ماں باپ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کا مکان، آپ کی سواری، آپ کی چیزیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. لیکن جب ان چیزوں کی محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں رہتی، یہ دل کی مصیبت بن جاتی ہیں. پھر ہر وقت آدمی اسی پریشانی میں رہتا ہے. ایک آدمی کو اپنے تجارت سے اتنی محبت ہو گئی کہ رات کو بھی نیند نہیں آتی اس کو، اور جناب ہر وقت تجارتی کا خیال ہے، اب پتہ نہیں مال کہاں ہوگا اور کل کو کون آئے گا اور کس کو بیچنا ہے، بیچارے کو نیند بھی نہیں آ رہی، نتیجے کہ گولیاں کھا کھا کے گزارا کر رہا ہے، اسی ٹینشن میں نفسیاتی مریض ہو گیا، ڈاکٹروں کے پاس بھاگا پھر رہا ہے. ماں کو محبت اتنی زیادہ ہو گئی اپنی اولاد سے کہ اولاد کی محبت میں اس کی نیند اڑ گئی، پریشانیاں کھڑی ہو گئیں، اور جناب نفسیاتی مریض بن گئی. تو یہ محبت جب حد سے بڑھی، یہی محبت انسان کے لیے وبال کا ذریعہ بن گئی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر ہمیں یہ سبق سکھایا ہے اور یہ نصیحت کی ہے کہ ان سب چیزوں سے محبت تو کرو، مگر دیکھو ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے، تاکہ یہ چیزیں تمہاری زندگی کا محور نہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی انہی کے گرد گھومنے لگے. ایک آدمی کی زندگی اپنی اولادی کے گرد گھومتی چلی جا رہی ہے، ایک آدمی کی زندگی اپنے پیشے کے گرد اسی کا طواف کرتا جا رہا ہے، ایک آدمی جو اپنے مکانی کے گرد گھومتا جا رہا ہے تو وہ تو طواف مکان کا ہو گیا. ارے بھائی، یہ چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ، شکر ادا کرو، لیکن ان چیزوں کو وبال جان تو مت بناؤ، ان چیزوں میں اپنا دل تو مت پھنساؤ. وہ قصہ مشہور ہے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے اولیاء اللہ میں سے، ان کی کتاب ہے پندنامہ، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، بڑی عجیب اور پیاری پیاری اس میں نصیحتیں ہیں. تو ان کا قصہ ہے کہ ان کی بڑی زبردست دکان تھی، اور عطار اس زمانے میں کہتے تھے کہ جس کے پاس طرح طرح کے عطر بھی ہوتے تھے اور طرح طرح کی دوائیں تیار شدہ بھی ہوتی تھیں. تو ان کی بڑی دکان تھی، گاہکوں کی آمد و رفت تھی. تو اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ رہا ہے کہ یہ عطر دے دو، دوسرا آدمی آ رہا ہے کہ یہ عطر دے دو، تیسرا آ رہا ہے کہ خمیرہ دے دو، چوتھا آ رہا ہے کہ لہو کے سفستاں دے دو، تیسرا آ رہا ہے کہ جوارش دے دو، چوتھا آ رہا ہے کہ یہ دے دو. اب وہ جناب سب کو دے رہے تھے اور پیسے لے رہے تھے. تو ایک فقیر بھی باہر کھڑا ہوا تھا، وہ کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ سلسلہ ہے، زبردست انہماک ہے. تو انہوں نے اس فقیر کو دیکھا کہ کافی دیر سے دیکھ رہا ہے، تو کہا کہ تم مجھے کیا دیکھ رہے ہو اتنی دیر سے کھڑے ہوئے؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں کہ کبھی تم اس مرتبان کے پاس جاتے ہو، کبھی اس مرتبان کے پاس جاتے ہو، اور یہ ساری ان سب چیزوں سے تمہارا دل لگا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں چپکنے والی ہیں، عطر بھی چپکتا ہے، خمیرہ بھی چپکتا ہے، جوارش بھی چپکتی ہے، تو کہا یہ ساری چیزیں چپکنے والی ہیں، ان چپکنے والی چیزوں کے ساتھ تمہارا دل لگا ہوا ہے، تو تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ جب روح نکلے گی تمہاری، جو تمہاری روح تو انہی کے ساتھ چپکی ہوئی ہوگی، اس کو کیسے نکالا جائے گا؟ شیخ فرید الدین عطار نے کہا روح جس طرح تیری نکلے گی اس طرح میری بھی نکل جائے گی، آخر تیری بھی تو نکلے گی، جس طرح تیری روح نکلے گی اس طرح میری روح بھی نکل جائے گی. اس نے کہا بھائی میری روح کی بات کرتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہہ کے اس نے دائیں طرف اپنا کروٹ لی اور یہ جا اور وہ جا، اس کا تو انتقال ہو گیا. ان کے دل پہ چوٹ لگی اور ان کو اندازہ ہوا کہ واقعی محبت میری حد سے بڑی ہوئی ہے، اس محبت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس محبت کو نارمل کرنے کی ضرورت ہے، اس محبت کو اعتدال میں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ محبت اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ آدمی کے لیے راحت کا ذریعہ نہیں بنتی، پھر یہ ساری چیزیں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی. قرآن مجید نے ایک جگہ میں عجیب مضمون ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اے نبی آپ اپنی آنکھیں لمبی لمبی کر کے نہ دیکھیے ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے دنیا کا بڑا ساز و سامان دیا ہے. آپ اپنی آنکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھیے ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے دنیا کی زیب و زینت کا زبردست سامان عطا کیا ہے. اور آگے قرآن نے عجیب جملہ کہا لِنَفْتِنَهُمْ فِي، یہ تو چیزیں ہم نے ان کو اس لیے دی ہیں تاکہ ان چیزوں سے ان کو فتنے میں مبتلا کریں، تاکہ ان چیزوں سے ان کو فتنے میں مبتلا کریں، یعنی یہ چیزیں دنیا میں بھی ان کے لیے وبال جان بن رہی ہیں اور یہ چیزیں آخرت میں بھی ان کے لیے وبال جان بنیں گی. اور آگے قرآن نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور تیرے رب کا رزق سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ جب کسرا کے خزانے فتح ہوئے اور مال و دولت لایا گیا تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا جائزہ لیا، تو لایا گیا تو طرح طرح کے جواہرات قیمتی جو جن کی مثال ملنی مشکل تھی، بادشاہ کے خزانے، وہ بھی کسرا بادشاہ، اس زمانے کے سپر پاور کا بادشاہ. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان ہیرے جواہرات کو دیکھ رہے تھے، اس طرح پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے پروردگار ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ان چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے، کیونکہ ان کی محبت تو آپ نے پیدا کی ہے، لیکن یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی محبت کو ان چیزوں کی محبت پر غالب فرما دیجئے. عجیب بیلنس ہے اسلام کے اندر، بڑا توازن ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں کی محبت آپ نکال دیں، نہیں، ان چیزوں کی محبت رکھو، ایک حد تک یہ ایک آپ کی فطرت کے مطابق ہے، آپ کی طبیعت کے مطابق ہے، بلکہ شریعت کے احکام کے مطابق ہے، اس محبت سے حقوق العباد ادا ہوں گے. لیکن یہی محبت جب حد سے آگے بڑھتی ہے کام خراب ہو جاتا ہے. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اب ترجمہ عرض کرتا ہوں، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے ماں باپ یعنی اوپر تک اور تمہاری اولاد یعنی نیچے تک، و اخوانکم اور تمہارے بھائی دائیں بائیں کے، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں اور شوہر، وہ اموال نے اقترف تموہا، اور وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے رہتے ہو، وہ مساکن ترزونہا، اور وہ رہائش گاہیں اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تم سب چیزیں تمہارے لیے اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ہیں، اللہ رسول کی محبت کم، ان چیزوں کی محبت زیادہ، فتربصوا، تو عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یاد کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں عجیب بات ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں کی محبت نہ ہو، بلکہ یہ کہا کہ اللہ رسول کی محبت ان چیزوں سے زیادہ ہو۔ اگر ان چیزوں کی محبت اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ہوئی تو پھر تم عذاب کا انتظار کرو، وہ عذاب وہی ہے کہ یہ چیزیں خود انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ پھر ان چیزوں کی جب دنیا میں حقوق ادا نہ کیے اور حقوق اور حدود سے تجاوز کیا تو یہی چیزیں آخرت کے اندر تباہی کا سامان بن جاتی۔ تو میرے دوستو اور بزرگو، سب سے زیادہ آدمی کو محبت رکھنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے۔ جب تک اللہ رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اب محبت کس طریقے سے پیدا ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت تو کا تو طریقہ آسان ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، ذکر اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کیا جائے، نعمتوں کا استحضار کیا جائے، اور ہم نعمتیں تو کیا شمار کر سکتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن نے ایک جگہ میں کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ انسان اپنے ہاتھوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اپنے پاؤں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، دل، جگر، گردے، یہ سب جب تک صحیح کام کر رہے ہیں، ہم میں سے کون اس کا شکر ادا کرتا ہے؟ خدا نخواستہ ان میں سے کسی چیز کے اندر خرابی ہو جائے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنی مصیبت نازل ہو گئی۔ ابھی ایک صاحب ہمارے مدرسے میں، پرانے کارکن، اب دیکھیں ہم آنکھیں جھپکاتے ہیں تو آنکھیں کھول لیں پھر بند کر لیں، ان بیچاروں کا یہ ہوا کہ ایک آنکھ کا جو اوپر کا پپوٹا ہے وہ گر گیا، اب پیچھے کی جو رگیں ہیں جو اس کو اوپر اٹھا رہی ہیں وہ رگ کمزور ہو گئی، اب وہ آنکھ جو ہے یہ اس طرح بند ہے، اب وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر کے دیکھتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ ہم جب چاہیں آنکھ کھول لیں اور جب چاہیں آنکھ بند کر دیں، کیا کبھی ہم نے شکر ادا کیا اس کا؟ ہمیں تو کبھی استحضار تک نہیں ہوتا، ہمیں تو کبھی خیال تک نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم آنکھ کھول لیں اور بند کر رہے ہیں اور یہ ساری رگیں ہمارے استعمال میں ہیں، دماغ سے اس کا کنکشن صحیح ہے۔ خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی رگ خراب ہو جاتی ہے، پھر قیامت آ جاتی ہے، پھر پتہ چل لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور پھر بھی وہ چیز اس طریقے کی نہیں بن پاتی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا میں عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالی کی نعمتوں کا استحضار کیا جائے تو اللہ تعالی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ذکر اور فکر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خوب ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، قدم قدم پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، ذکر اللہ سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ تو بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں، جیسے کیسے بھی ہم گناہگار ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے، قرآن نے ہمارے بارے میں کہا ہم جیسے گناہگاروں کے بارے میں، بلدین آمنو اشد حب للہ، ایمان والے اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. یہ کہا قرآن نے، یہ کہا کہ ایمان والے اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. حالانکہ خود انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے دل میں ایمان کتنا پکا ہے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی فاسق فاجر آدمی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، 13 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، سخت پیاس میں بھی بھوکا رہتا ہے، اور چھپ کر بھی پانی نہیں پیتا، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہر مومن کو محبت ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا اس کا. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہاں زندگی گزار کر گئے، اور اس طریقے سے زندگی گزاری کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہے. آپ نے کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح نماز پڑھتے تھے، کس طرح آپ نے گھر جاتے تھے، کس طرح سلام کرتے تھے، کس طرح حقوق ادا کرتے تھے، آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے. اور ہمارے سامنے کیا؟ کافروں کے سامنے تھی. اور اسی لیے کافر بعثت سے پہلے کہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے الصادق الوعد الامین، سچا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، امانت دار ہے. تمام انسان اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت والا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، آپ سے زیادہ کامل اخلاق والا. قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم ترین اخلاق پر ہیں. تو اللہ رسول سے محبت رکھنا اور اللہ رسول کے لیے اپنی جان قربان کر دینا، یہ ہر مسلمان کا ایک طبعی تقاضا ہے، وہ پتہ تو نہیں چلتا. وہ ایک شاعر کا، ایک شاعر تھے، قصہ ان کا مشہور ہے کہ وہ جناب پیتے پلاتے بھی تھے، تو دوست جمع تھے، ان میں کوئی مشرک اور کافر بھی تھے، تو اپنا ہنسی مذاق چل رہا تھا، اس پہ اس کا مذاق اڑا دیا، اس کا مذاق اڑا دیا، ہنس بھی رہے ہیں، پی پلا بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں. اسی میں کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی جملہ کہہ دیا، اس سے برداشت نہیں ہوا اس مسلمان سے، شرابی سے اٹھ کے ایک مارا اور کہا کہ میرے پاس نجات کا ایک ہی تو ذریعہ ہے، تو اس ذریعے کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. میں تو گناہگار آدمی ہوں، مجھے اگر بخشش کی امید ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے امید ہے، یہ تو میرا آخری سہارا ہے، اس آخری سہارے سے بھی تو مجھے محروم کرنا چاہتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی شفاعت یہ ہم لوگوں کے لیے آخری سہارا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اور دنیا میں طرح طرح کی گستاخیاں ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر. اب ظاہر ہے کہ یہ گستاخ لوگ جو ہیں یہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہیں. اور قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم ان اہل کتاب سے اور مشرکوں سے بڑی سخت تکلیف دہ باتیں سنو گے. قرآن نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو یہ عظیم ترین کام ہے. تو ہمیں ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا خیال کرنا ہے. اب یہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے توہین رسالت کا. اب پاکستان کے اندر الحمدللہ قانون بنا ہوا ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا سکتی ہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جا سکتی ہے، نہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جا سکتی ہے، نہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جا سکتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ہم ایمان رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اسی طرح ہم ایمان رکھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. کسی بھی رسول کی شان میں ادنا سی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہمارے ملک میں ایک قانون موجود ہے، اگر کوئی شخص توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے عدالت میں جانا چاہیے، عدالت کا راستہ موجود ہے. چنانچہ جو بھی سزا سنائی گئی یا سنائی آسیہ کے قصے میں، وہ عدالت نے سنائی، کسی مولوی نے یا کسی فقیر نے کسی عالم نے نہیں سنائی. ملک قانون کے مطابق ایک عدالت نے ایک سزا سنائی ہے. اگر وہ عدالت کی سزا کسی آدمی کے خیال کے مطابق درست نہیں ہے، اس سے اوپر کی عدالت موجود ہے، آپ اس عدالت میں چلے جائیے، اس سے اوپر ہائی کورٹ موجود ہے، اس پر سپریم کورٹ موجود ہے، ایک قانونی طریقہ کار موجود ہے، اس قانونی طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ جو بھی توہین رسالت کا ارتکاب کرے اس کے لیے باہر کی طاقتیں چارٹرڈ طیارہ بھیجیں، چارٹر طیارہ بھیجنے کے بعد اس کو عزت کے ساتھ جیل سے نکالا جائے، جیل سے نکالنے کے بعد اس کو طیارے میں سوار کرایا جائے، اور طیارے میں سوار کرا کے وہ ملک واپس لے جائے، اور واپس لے جانے کے بعد اس کو اپنی نیشنلٹی عطا کر دے. میرے دوستو اور بزرگو، کیا یہ کسی بھی قانون کی روح سے صحیح سمجھا جا سکتا ہے؟ ارے بھائی، اگر آپ کو اس مقدمے پر اعتراض ہے تو آپ اس مقدمے کو کی پیروی کیجئے، آپ اوپر کی عدالت میں جائیے، اپیل کا سماعت کا حق ہر ایک کو ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ باہر کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ جو بھی آدمی ہماری نیشنلٹی حاصل کرنا چاہے اور چارٹر طیارہ منگوانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تاکہ ہم اس کو اس کا دفاع کریں. تو میرے دوستو اور بزرگو، یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ کوئی مسلمان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں ہر کام طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان جو کچھ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے توہین رسالت کا، اور یہ ان توہین رسالت کے مجرموں کو عزت دینے کا، تو یہ طریقے اس طریقہ غلط ہے، اور اس طریقے کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. لیکن وہ احتجاج بھی قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، وہ احتجاج ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے احتجاج سے کسی مسلمان کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. کسی مسلمان تو کیا، کسی کافر کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے اعلیٰ تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کریں، اور آپ کے احکام کی پیروی اس میں ہے کہ ہم احتجاج کے اندر کسی مسلمان کا ادنا بال بھی کا نہ کریں. جو بیچارے، اب اگر آپ باہر سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، سڑکیں بند کر دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، تو میرے دوست اور بزرگو، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوگا؟ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ہر مسلمان، تمام مسلمان محفوظ رہیں، بلکہ اسلامی ریاست کے اندر ذمی اور کافر کی جان، مال، آبرو بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے جس طریقے سے ایک مسلمان کی جان، مال، آبرو محفوظ ہوتی ہے. یہی سبق ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، لیکن یہی سبق ہم ان لوگوں کو بھی سکھانا چاہتے ہیں جو توہین رسالت کے مجرم ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے آپ کو، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ جو آپ جس کا جو منہ میں آئے وہ بکنا شروع کر دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ السلام یا حق سبحانہ و تعالی کی شان میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ گستاخی کرے، نہ وہ طریقہ کار صحیح ہے اور نہ احتجاج کا وہ طریقہ کار صحیح ہے کہ جو حدود شرع سے اور قانون سے بالا تر ہو. تو ہم سب کو شریعت کے احکام کی بھی پیروی کرنی چاہیے، قوانین کی بھی پیروی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر توہین رسالت کا جو قانون ہمارے ملک میں الحمدللہ رائج ہے، اور جس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے سزا رکھی گئی ہے، اس کا ہر مسلمان کو دفاع کرنا چاہیے، اور اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں توہین رسالت کے کو برداشت نہیں کریں گے. ہم کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی ہوں، یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں، یا کوئی اور نبی ہوں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب کا مکمل احترام کرتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، سب رسول ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں، اور جو ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن سزا عدالتوں کے ذریعے سے ہونی چاہیے، اور وہ عدالتوں کا طریقہ کار الحمدللہ موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو بات ہم نے شروع کی تھی کہ ہمارے دلوں میں اللہ رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے اور باقی سب چیزوں کی محبت کم ہونی چاہیے، اللہ تعالی اس پر بھی ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.